الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة نساء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة نساء. تھوڑی سی باتیں سورة کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے سورة چوتھے نمبر کی سورة ہے. یہ سورة 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی. غزوہ احد کے بعد کے حالات اس صورت میں ہمیں دکھیں گے. اس صورت میں جو مختلف مضامین ہیں کچھ سن 3 ہجری کے ہیں، کچھ 4 کے ہیں، کچھ 5 کے ہیں. بنیادی طور پہ اس صورت میں جو موضوع ہے وہ احد کے شہداء کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے مسائل اور ان کا حل ہے، جس میں ایک مسئلہ یتیم بچوں کی وراثت کا تھا، یعنی یتیم بچوں کی کفالت کا تھا. پھر اسی سے کفالت کے مسئلے آئے، پھر اسی سے عورتوں کے نکاح کی بات ہوئی، ایک سے زیادہ بیویوں کے نکاح، ایک سے زیادہ شادی کا موضوع بھی عموماً تبھی اٹھتا تھا جبکہ جنگوں میں مرد مارے جاتے تھے اور عورتیں زیادہ رہتی تھیں۔ یہ دروازہ کھلا کیوں رہتا ہے؟ اس میں وراثت کے موضوع پہ بھی بات ہے، کیونکہ یہ موضوع بھی اس کے بعد ہو گیا تھا جب 70 لوگ شہید ہو گئے۔ گھر گھر میں سوال اٹھا ہوا تھا کہ شہدا کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے، اور جو یتیم بچے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کے حقوق کو کیسے پورا کیا جائے۔ اس لیے ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیات خاص طور پہ غزوہ احد کے بعد پیدا ہوئے مسائل کے بارے میں، اسی طرح صلاۃ الخوف، اس میں ہم پڑھیں گے نماز جس کو میدان جنگ میں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پہ سن 4 ہجری میں حکم نازل ہوا، وہ بھی اسی صورت میں۔ اسی طرح مدینہ سے بنی نذیر کا اخراج ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا، اس لیے کچھ حصہ سن 4 ہجری میں ہوا، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی رخصت، یہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر نازل ہوا حکم جو 5 ہجری میں ہوا۔ اس صورت میں بنیادی طور پر موضوع وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کے بعد کیسے حالات کو سیٹل کرنا، خاص طور میں احد کی شکست سے پیدا ہونے والے ہلاک کو کیسے پر کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 کام تھے، یعنی جو کام تھے اس کو اپنے 3 بڑے بڑے شعبوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ ایک نئی ریاست جو مدینہ کی قائم ہو رہی ہے، اور اس میں رہنے والے لوگوں کو کس طرح جاہلیت کے طور طریقوں سے ہٹا کر اسلامی اخلاق سکھائے جائیں، تہذیب اور تمدن اسلام کے مطابق ہو، معیشت، معاشرت، حکومت، یہ سارا اسلام سکھانا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی سالوں کے بگڑے ہوئے لوگ، یعنی جن کے ذہن پکے ہو چکے ہوتے ہیں اپنی عادات، اپنے طور طریقوں پہ، ان کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ دوسرا کام جو تھا وہ ایک کشمکش تھی جو مشرکین عرب اور یہودی قبائل اور منافقین کی کوششوں کی وجہ سے اسلام کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ اور تیسری دعوت تھی، تیسرا جو بڑا گول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دنوں میں، وہ کیا تھا کہ آپ نے اسلام کو مزید کیسے بڑھانا ہے، کیسے اس دعوت کو پھیلایا جائے کہ مزید دلوں کو مسخر کرے اور لوگ اس کتاب سے جڑے۔ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے اوپر جو حالات پیش آنے والے ہیں اس میں کئی مسئلے آئیں گے۔ سورۃ نساء میں خاص طور پہ گھریلو زندگی کو ٹچ کیا گیا، سورۃ کا نام بھی سورۃ نساء ہے، عورتوں کے نام پہ سورۃ ہے۔ گھر کے ادارے کی اصلاح کی بہت ساری چیزیں ہمیں اس سورۃ میں ملتی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کس موقع پہ گھروں کی اصلاح کا موقع آیا، جب احد کی شکست ہو چکی تھی اور مسلمان ایک چوٹ کھا چکے تھے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کامیابیاں رہتی ہیں تو گھر بھی مطمئن رہتے ہیں، لیکن جب دین کے نام پہ کچھ ناکامیاں ہوں یا کچھ ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ہوں تو گھروں کے اندر بھی بے چینی آنے لگتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ گھر میں ایک بگڑی ہوئی عورت کو کیسے سنوارا جائے، بگڑے ہوئے مرد کی کیسے حالات ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھروں کو ساتھ لے کر دین کے کام کیسے کیے جائیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس صورت میں ملتی جائیں گی۔ اس صورت میں بھی منافقین کی بہت زیادہ باتیں ہم پڑھیں گے۔ 3 گروہوں سے بنیادی طور پہ اس میں خطاب ہے، ایک مسلمانوں سے جو مخلص صحابہ تھے، دوسرا منافقین سے جن کا نفاق اب کھل چکا تھا، اور تیسرا اہل کتاب سے۔ اور سورۃ نساء کا سورۃ آل عمران کے ساتھ اگر تعلق دیکھیں تو سورۃ آل عمران کا آخری حکم کیا تھا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس سورۃ کا پہلا حکم ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ تقویٰ کی زندگیوں میں بہت اہمیت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو معاشرتی احکامات ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا بصیرت میں سے اس دور کے مشہور واقعات کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ سن 3 سے 5 ہجری کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہوئے، اس میں سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے زینب بنت حزیمہ، جن کا لقب ام المساکین ہے، سن 3 ہجری کے آخر میں یہ نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد سفر کے مہینے میں سن 4 ہجری میں رجی کا حادثہ پیش آیا تھا، اصل میں کچھ لوگوں نے دھوکے سے کچھ مخلص صحابہ کو بلوایا کہ ہمیں دعوت دیں، ہمیں کچھ علم سکھائیں، لیکن وہاں جا کے 70 حفاظ کرام کو شہید کر دیا، جو ایک بہت بڑی چوٹ تھی مسلمانوں پر۔ پھر ربیع الاول 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر ہوا، اس کی ڈیٹیل ہم سورۃ حشر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ام المومنین زینب بنت خزیمہ، ان کا انتقال ہو گیا 4 ہجری کے درمیان میں. یہ صرف 2 مہینے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 3 مہینے رہی، یعنی آپ دیکھیے کہ شادی بھی ہوئی اور اسی سال میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد حجاب کا حکم نازل ہوا 1 ذی القعدہ 4 ہجری کو جمعے کے دن، اور اس کے بعد 4 ہجری میں حرمت شراب کا قطعی قانون نافذ ہوا. یعنی پہلے ایک حکم آ چکا تھا لیکن اب مکمل طور پہ شراب حرام ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد غزوہ بدر الاخرہ، ایک دوسری بدر ہوئی تھی جو اتنی معروف نہیں، ذی القعدہ 4 ہجری میں. پھر ربیع الاول 5 ہجری میں غزوہ دمت الجندل ہوئی، ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا تھا، چھوٹا سا غزوہ تھا یہ. اور اس کے بعد تیمم کا حکم نازل ہوا غزوہ بنو مستلق کے سفر میں، تقریباً 5 ہجری میں. پھر شعبان 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. شعبان 5 ہجری ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی اور واقعہ عفق کے بارے میں سورۃ نور میں آیات نازل ہوئیں. 5 ہجری میں ہی زنا، قذف اور لعان کے احکامات نازل ہوئے، پردے کے تفصیلی احکامات بھی 5 ہجری میں آئے، سورۃ نساء اور سورۃ الاحزاب میں اس کی ڈیٹیلز آئیں گی. پھر اس کے بعد شوال یا ذی کا 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا خندق کے نام سے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورۃ الفتح میں، سورۃ الاح بلکہ سورۃ الاحزاب میں پڑھیں گے اس کو، پتہ نہیں، سورۃ الاحزاب میں اس کو پڑھیں گے. پھر اسی طرح کچھ اور واقعات ہوئے تھے جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا تھا 5 ہجری میں. بنو قریظہ کی طرف آپ نے فوج بھیجی ذوالحج 5 ہجری میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 5 ہجری تک کے واقعات پہ رکتے ہیں، صورت شروع کریں گے. بہت ہی زیادہ عملی پہلو ہیں اس صورت میں بھی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان احکامات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں یہ ذہن میں رکھیں، صورت نساء کو نساء الکبرا کہتے ہیں کیونکہ صورت طلاق کو نساء الصغرا کہتے ہیں، جو 28 پارے میں ہم پڑھیں گے. پورے قرآن میں رجال نام کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہاں حق دیا ہوا ہے. پھر بھی عورتیں خوش نہیں رہتی کیونکہ عورتوں کو ویسے خوش رہنا کم ہی آتا ہے، جو چیز مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو چیز نہیں ملتی اس کو لینا چاہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شاکرات میں شامل کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے. پہلی آیت خطبۃ النکاح میں بھی یہی آیت پڑھی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری میرڈ سسٹرز اور برادرز کو بھی شاید نہیں پتہ ہوگا کہ یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور پڑھے جانے کی وجہ دیکھ لیجئے کہ اس میں 2 دفعہ اتقوا ربکم یا اتقوا اللہ کا لفظ آتا ہے، اللہ کا ڈر. کیوں؟ انسانی معاملات میں انسان دوسرے کا حق دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا ڈر ہو. کوئی شوہر اپنی بیوی کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، کوئی بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کر سکتی، کوئی ساس اپنی بہو سے اور بہو ساس کے ساتھ اچھا معاملہ کر نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا ڈر نہ ہو. اور اسلام کی یہی خوبی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کے چوکیدار یعنی تقوی کو اس طرح ہوشیار کر دیا جاتا ہے کہ باہر کی عدالتوں سے زیادہ اندر کی عدالت مضبوط ہونے لگتی ہے. پھر یہاں رشتہ داریوں کی بات بھی ہے. حقیقت یہ کہ اسلام جس طرح نماز روزے پہ زور دیتا ہے، اسی طرح رشتہ داریوں کو ملانے پہ بھی زور دیتا ہے، کیونکہ رشتوں کو کاٹ کر انسان اللہ سے بھی نہیں جڑ پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بہتر رکھنا چاہیے. وَاتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ احد کی جنگ کے بعد اب یتیموں کے مسائل جو تھے ان کو یہاں ٹچ کیا جا رہا ہے۔ یتیم کا مال کھانا اصل میں خود اپنی کمزوری کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ کسی طاقت والے کا کھایا پھر تو وہ پوچھ لے گا یتیم بیچارے نے کیا کہنا، اس کا تو کوئی پیچھے سے بولنے والا بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وہی انصاف کر سکتا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والے کوئی غیر نہیں ہوتے، اپنے ہی ہوتے ہیں، اور کبھی تو چچا اور تایا اور اپنے ہی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو انتہائی اہم سمجھا کہ سورت کے بالکل آغاز میں معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کی بات کی، اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں، یعنی جن کے دین کو پسند کرو، جن کے اخلاق کو تم پسند کرو، ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرینِ ثواب ہے۔ اس آیت میں دو اہم ایشوز کو ٹچ کیا گیا۔ پہلا ایشو کیا ہے؟ کہ شادی میں پسند کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو پسند کرو۔ پسند کی شادی کو اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ شادی، اور خاص طور پہ کالج کی لڑکیاں، کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، لو میرج کے نام پر ہی بعض دفعہ بہت ساری باتیں کرتی ہوئی سنائی دی جاتی ہیں۔ اسلام میں شادی، پسند کی شادی کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہونے چاہیے، کچھ طور طریقے ہونے چاہیے۔ کھلم کھلا جب بے حیائی ہے اور بے پردگی ہے پھر تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ ایک آئیڈیل شادی دیکھیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی گھر والے اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں، یا ایون کوئی لڑکا خود اپنے لیے لڑکی کی تلاش میں، اس کو باقی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر، اہمیت دے کر، پھر اس کے بعد بالآخر ایک آخری چیز رہ جاتی ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس پہ بات کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں رشتے کرتے ہوئے، چاہے وہ لڑکے کی ماں ہیں یا بھائی کی بہنیں ہیں، ان کو چاند کا ٹکڑا چاہیے، پلاسٹک کی گڑیا چاہیے۔ حسن کو اتنا نمایاں کر دیا گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ جب تک خوبصورتی نہیں ہوگی شادی نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں ذرا سی دبی ہوئی لڑکیاں بیچاری ساری زندگی کمپلیکس کا شکار ہوتی ہیں، تو پلاسٹک کی گڑیوں سے گھر نہیں سجتے۔ شادی صرف کوئی ایک سیکس آبجیکٹ حاصل کرنے کا نام نہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی پروڈکٹ یعنی بچے پیدا ہونے کا ایک ذریعہ ہے شادی۔ لہذا شادی کرتے وقت رشتوں کے انتخاب میں صرف حسن اور شکل و صورت، مال دولت کو نہیں بلکہ دین کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات اس میں ایک سے زیادہ شادیوں کی ہے۔ ہمارے کلچر میں تو الحمدللہ یہ چیز عام نہیں ہے اس طرح سے کہ اس کو ہر وقت دیکھا جائے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دوسری شادی اور دو سے زیادہ یا یہاں چار شادیوں کی جو بات کی گئی، تو یہ اسلام نے نہیں شروع کیا۔ اسلام سے پہلے لوگ سو سو شادیاں بھی کرتے تھے۔ ایون پچھلی شریعتوں میں انبیاء کرام کی کئی بیویاں دکھتی ہیں۔ اسلام نے اس شعبے کو مختصر کر کے چار پہ رکھ دیا، کیونکہ چار سے زیادہ شادیاں کرنے کے بعد پھر مرد اس قابل نہیں رہتا کہ وہ ساری بیویوں کو خوش رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک استثنائی صورت دکھتی ہے، کیونکہ آپ کی صلاحیت زیادہ تھی اور آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ دوسروں سے مختلف تھا، لیکن یہ ایک رخصت ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی سنت نہیں، ورنہ تو ہر ایک کرتا اور نہ کرنے والے گناہگار ہوتے۔ ہمارے کلچر میں اس کو ایک گالی سمجھ لیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو یہاں تک دیکھا گیا کہ مرد کے دوسری بیویوں عورتوں سے فلرٹ ہو، چکر چلتے ہوں تو برداشت کر لیتی ہیں، بلکہ بعض بڑی بوڑھیاں سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو اب زیادہ زور نہ ڈالنا، پھر وہ شادی نہ کر لے، ابھی تو صرف اس کے تعلقات ہیں۔ حالانکہ دوسری شادی ناقابل برداشت ہے جو حلال چیز ہے، اور حرام تعلق قابل برداشت ہے ہمارے لیے، جس کو اسلام کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہر عورت اس قابل نہیں ہوتی کہ اپنے مرد کو خوش رکھے۔ دیکھیے ایک طریقہ یہ کہ شادی ہوئی، نارمل ایک آئیڈیل گھرانہ چلتا گیا، صحیح ہے۔ عموماً دیکھا شادی کے بعد بیویاں اپنی کشش کھو دیتی ہیں، بچوں میں مگن ہو جاتی ہیں، مصروف ہو جاتی ہیں، اپنے پہننے اڑنے کا خیال نہیں رکھتی، پھر عورتوں کے اندر جسمانی تقاضا بھی کم ہوتا ہے۔ اب کیا کہا جائے کہ بھئی ایک عورت ہے، شادی اس سے کی، اب یہ تمہارے قابل نہیں رہی، اس کو طلاق دے دو، ایک اور دوسری لے آؤ، اسلام یہ چاہتا ہے؟ یا بھائی ایک عورت ہے شادی بیمار ہو گئی، بعض دفعہ موزی امراض لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ جسمانی پرابلمز ہوتے ہیں، عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، عورت کے اندر اٹریکشن نہیں رہتی، وہ مرد کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ آسان سا طریقہ تھا اس کو طلاق دے دو، دوسری کر لو، کیا یہ ظلم ہوتا کہ سچ ہوتا، انصاف ہوتا؟ اسلام کہتے پہلی کو رکھتے ہوئے دوسری کو لے آؤ. ہاں ظلم عورت پہ تب تھا جب مرد کسی دوسرے مرد سے شادی کر دیتا. اگر شادی ایک عورت سے ہو رہی ہے تو اس کو بھی تو سوچو جس دوسری عورت سے شادی ہو رہی ہے. دنیا میں ہمیشہ عورتوں کی تعداد زیادہ رہی، بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو عورت مرد اتنے کم ہو گئے کہ جب عورت کی شادی ہو جاتی تو وہ اپنا نام قربان کر کے مسز فلان کہلاتی. یہ جو ہمارے یہاں آج دکھتا ہے مسز کا تعلق لفظ، یہ جنگ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا. عورتیں اتنی خوش ہوتی تھیں شادی ہونے پہ کہ فوراً اپنا نام چھوڑ کے میاں کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتی تھیں. آج بھی امریکہ میں کہتے ہیں کہ ہر لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا جائے تو اس کے بعد کئی لاکھوں لڑکیاں باقی رہتی ہیں. آپ اپنے عام لوگوں میں دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ گھروں میں تین چار بیٹیاں ہوتی ہیں تو ایک بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کم ہی ہوں گے. آپ بہنوں میں دیکھیں، بھائیوں میں دیکھیں، اپنے ملنے والوں میں دیکھیں، پیدائش کے اعتبار سے عورتیں زیادہ ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ مردوں کی عمر کم ہوتی ہے عموماً، عورتیں زیادہ لمبی عمر جیتی ہیں. کئی استثنائی صورتیں، اس پہ ہمیں اس وقت بات کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے حرام کو ہم حلال نہیں کر سکتے. اس کو مذاق نہیں کرنا چاہیے، مردوں کو ہر وقت یہ دھمکی نہیں دیتے رہنا چاہیے میں شادی کر لوں گا. بیوی کو بھی کھیل میں مذاق میں یہ بات بیوی مرد سے نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی بات ہے، کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی کر لے، کوئی گالی نہیں. اصل ظلم یہ ہے کہ شادی کر کے نہ حق دو. بعض تو کسی ایک کو بھی نہیں خوش رکھتے، دو کو کہاں رکھیں گے؟ بعض دو کو رکھ دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کی زیادہ قدر کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ محبتیں نصیب سے ملتی ہیں. بعض ایک بیوی ہوتی ہے اس کو ساری زندگی شوہر کی محبت نہیں ملتی، اور بعض کی دو شادی ہونے کے بعد بھی مرد محبت دیتے ہیں. تو اسلام نے، اسلام صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے. اگر کوئی ایسا بات کر کے اسلام پہ بات کرتا ہے تو اصل میں وہ ناسمجھی کی بات کرتا ہے. تیسری چیز اب حق مہر کی ہوگی. وات النساء صدقاتهن نحلا، اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے فرض جانتے ہوئے ادا کرو. البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تم کو معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. حق مہر کیا ہے؟ صدقہ، لفظ پہ دیکھیے گا دال کے اوپر پیش ہے، یہ صدقہ نہیں ہے. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں ہم عورتیں کوئی صدقہ لیتی ہیں، نہیں، صدقہ سچائی، کسی مرد کے سیریس ہونے کی دلیل ہے کہ یہ سچا ہے، یہ صرف فلرٹ نہیں کر رہا، یہ پیپر میرج نہیں ہے، یہ صرف ٹائملی میرج نہیں ہے، یہ صرف چند دن کی شادی نہیں. مرد ساری زندگی اس عورت کی ذمہ داریاں نبھانے میں سچا ہے، مرد کی ذمہ داریوں کا احساس ہے. اور صدقہ کیا ہے؟ حق مہر. ہاں حق مہر اردو میں ہم بولتے ہیں، مہر کیا ہے؟ مہربانی، مہربانی کا حصہ ہے، ایک گفٹ ہے. کسی کو ملتے ہیں تو کوئی گفٹ دیتے ہیں نا، تو شوہر کی طرف سے ایک پسندیدگی کا اظہار ہے. نہ تو حق مہر قیمت ہے اور نہ یہ عورت کی کوئی طلاق کی صورت میں کفالت کا ذریعہ. طلاق کے ساتھ حق مہر کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے ہاں بعض لوگ اتنی جہالت برتتے ہیں کہ حق مہر کا مانگنا طلاق کا مانگنا سوچتے ہیں. مرد خوشی سے دے دے اس کو دینا چاہیے، عورت خوشی سے لے رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، خوشی سے چھوڑتی ہے تو ٹھیک تھی، لیکن اگر زبردستی مجبور کیا جائے کہ حق مہر معاف کرو تو یہ ظلم ہوگا. کسی کی ڈیتھ ہوئی تو کہتے ہیں کہ اسی وقت جب گھر میں میت پڑی ہوئی تھی شوہر کی، تو اس کی عورت بیوی کو لائے، ینگ سی لڑکی تھی، پہلے تو اس کی چوڑیاں توڑی، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے رسم آ گئی ہندو دھرم کو دیکھتے ہوئے، پھر اس کے بعد سب کے سامنے کہہ رہے ہیں تم کہو کہ میں نے تمہیں حق مہر معاف کیا. اور زبردستی اس وقت چوٹ کھائی ہوئی عورت سے اب حق مہر معاف کراتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی. کسی مرد نے اگر بیوی کا حق مہر نہیں دیا، مر جاتا ہے، تو اس عورت کو ورثے میں سے نہ صرف یہ ایک حصہ ملے گا بلکہ حق مہر بھی ملے گا. اسلام عورتوں کی کتنی سائٹ لیتا ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیار عورتوں سے ہے. اسی کے آپ دیکھیں کہ اللہ اگر ہم سے متصف ہو جائے گا تو پھر ہمیں کون پیار کرے گا؟ اپنی ہی ماں اپنے بچے کو پیار نہ کرے تو دوسرا کون کرے گا؟ اس لیے یہ ڈسکریمنیشن کہ یہ عورت کے ساتھ ظلم ہوا، یہ مرد کے ساتھ ہوا، یہ اصل میں غیروں کی بولیاں بولتے ہیں. میڈیا سے جو سنتے ہیں، جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، عورتوں کو دبایا جا رہا ہے، عورتوں پہ بڑا ظلم ہے، ان کا خیال ہے ہر پردہ کرنے والی عورت مجبوری میں کر رہی ہے کیونکہ اس کو مرد اس کو کہہ رہا ہے، اور ہر عورت کو رات کو مار کے سوتے ہیں، اور ہر عورت جو ہے وہ ظلم ستم میں پسی ہوئی ہے. آپ خود اپنے ہی گھروں میں دیکھ لیں. میں کہتی ہوں صرف اگر آپ نے دیکھنا نا کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، ہم اپنے پاکستانی کلچر میں دیکھ لیں. آپ خود اس چیز کی گواہی دے سکتی ہیں. آپ دیکھیں رشتہ دیکھنے سے لے کے شادی کی تیاریوں تک ساری چدراہٹ کس کی ہوتی ہے؟ عورت کی. گھر میں کیا پکے گا؟ عورت کو پتا. پیسے مردوں کو یہ نہیں پتا تھا غریبوں کو کہ بینک میں ہے کتنا، چیک بکس عورتوں کے ہاتھوں میں، گاڑیوں کی چابیاں عورتوں کے ہاتھ میں. کسی عورت کو مار پڑتی دیکھی آپ نے؟ کوئی اللہ دو چار کیسز اگر ہوں گے تو وہ تو کئی عورتیں بھی مردوں کو مارتی ہیں. تو اسلام نے بہت خوبیاں دی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا رنگ مردوں میں جھلکتا ہے. مثلاً العزیز غلبہ ہے مردوں میں, اللہ رزاق ہے تو مرد بھی رزق کے کفیل ہے, پھر اسی طرح قوی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں اپنی کچھ خوبیاں رکھی ہیں, مثلاً تربیت, اللہ کا نام ہے رب تو عورتیں بھی تربیت کرتی ہیں. تخلیق, اللہ خالق ہے تو عورت سے بچہ پیدا کرایا جاتا ہے. اللہ لطیف ہے, عورت میں نرمی رکھی ہے. تو ان چیزوں پہ تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی باتوں کو وجہ بنا کے خام خواہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان کر دیا جائے. پھر اس کے بعد مال کی حفاظت کی بات ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. پیسہ ایسے ہی ہے جیسے جسم میں خون, جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے تو جسم ترقی نہیں کرتا. اسی طرح ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا, ہماری زندگی کے سب کام رک جاتے ہیں, حتیٰ کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹکٹ لے کے جا نہیں سکتے. اس لیے اس پیسے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہاں کیا بتایا گیا, چھوٹے بچے, بعض دفعہ بعض بچے بہت فضول خرچ ہوتے ہیں, بعض عورتیں, بعض مرد, کہ جو بندہ پیسہ سنبھال نہیں سکتا, اچھا استعمال نہیں کر سکتا, اس کو پیسہ دینے کے بجائے اس کی چیزیں دے دو. یتیموں کے مال کی بات ہوئی, اب واپس کرنا ہے تو کب کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں, پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو تو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو ان پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے ایسے سکھاتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے. یہ باتیں ایک اچھا انسان بناتی ہیں انسان کو. اگر آج ہم مسلمان ان ساری باتوں پہ عمل کر رہے ہوتے تو یقین کیجئے کہ ساری دنیا میں مسلمان ورلڈ لیڈر بن کے پھرتے. ہم نے نہ تو معاشی نظام بنائے نہ معاشرتی بنائے, اور اسی طرح ترقی ہماری رک گئی. یتیم مسکینوں کو مال دینا, ان کو کب دینا ہے کب نہیں دینا. آپ ان آیات کو پڑھتے ہوئے بس اس وقت یہ سوچیں کہ اگر یہ آیتیں صرف میں نے برکت کے لیے پڑھنی تھی تو کیا ضرورت تھی اتنے احکامات دینے کی. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں, صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ان آیتوں کو پڑھنے میں کیا ثواب ہوتا اگر اس میں رہنمائی نہ ہوتی. ہاں اللہ کے قرآن کلام کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کا اجر ہے, لیکن اگر ہم صرف اس کو بغیر سمجھے پڑھتے جائیں گے تو کل قیامت کے دن یہ آیات ہمارے سامنے آئیں گی اور پوچھیں گی کہ اللہ تعالیٰ یتیموں کے حق یہ نہیں دیتے تھے. کئی لوگ صبح اٹھ کے بڑے اتفاق سے قرآن پڑھتے ہیں لیکن انہی کے زیر نگرانی کئی یتیموں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی چند آیات, 7 اور 7 سے لے کے 14 تک تقریباً, یہ وراثت کے بارے میں. وراثت کے موضوع کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا. قرآن میں واحد یہ مقام ہے جہاں یہ بات آ رہی ہے. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دین صرف زندگی کے طریقے نہیں سکھاتا, مرنے کے بعد کی چیزیں بھی سکھاتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو موت آنی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. ان دو باتوں کو سوچ سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو شروع کرتے ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا, خواہ تھوڑا ہو یا بہت, اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. عرب معاشرے میں وراثت کی تقسیم کے لیے جو زیادتی تھی وہ کیا تھی کہ سارا مال بڑا بیٹا لے جاتا. کوئی باپ فوت ہوتا نہ اس کی بیٹیوں کو حصہ ملتا نہ چھوٹے بیٹوں کو ملتا. بڑے کو کیوں, کہتے تھے یہ تلوار پکڑ سکتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا کہ ایک کے ہاتھ میں دولت آتی باقیوں کے پاس نہ ہوتی. کئی قسم کے سوشلسٹ ڈس آرڈر تھے, اسلام نے اس کو روکا. عورت کو اسلام نے وراثت میں حصہ دیا, یہ اسلام کی یونیک چیز ہے. اور اس کے بعد جن کو حصہ دے دیا ان کے بعد دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کرو. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو, اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کسی بات کرو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کچھ کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بہت پیارا انداز ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، آیت نمبر 9 ہے یہ. اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے سے روکا نہیں جا سکتا تھا. اور وہ کیا کہ جب بھی کسی کے ورثے کے مال میں کوئی کمی بیشی کرو، معصوم بچوں کو محروم کر دو کہ چلو انہوں نے کون سا بولنا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، چند بھائیوں کی جائیداد ہوتی ہے جب بٹتی ہے، اب جو بھائی فوت ہوا ہوا ہے اس کے بچوں کے نام جو بیکار زمین کے ٹکڑے لگا دیں گے، جو نہیں بکری چیز اس کو دے دی. کوئی چیز ایسی ہے جو کسی کے کام کی نہیں وہ ان کو دی کہ چلو انہوں نے کون سا بولنا ہے. اللہ کہتے ہیں سوچو اگر اس بھائی کی جگہ تم مرے ہوتے اور اس کے بچوں کی جگہ تمہارے بچے ہوتے تو تم کیا چاہتے، تمہیں کیا اچھا لگتا. بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. اگر ہم صرف اس ایک آیت کو، آیت نمبر 10 کو لکھ کے خوبصورت سی اس کی کوئی سلائڈس بنا لیں اور اس کو عام کر دیا جائے تو کتنے گھروں میں جو وراثت کے معاملات میں ظلم ہو رہا ہے اس سے بچ سکتے ہیں. صاحب یتیموں کا مال ظلم سے کھانے کی کیا صورتیں؟ ایک تو معروف چیز وہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وراثت میں اس کا مال اس کو نہ دینا، کھٹیا دینا. لیکن کیا یتیموں کا مال ناحق کھانے کا کوئی اور بھی طریقہ؟ کیا ہمارے کلچر میں مرنے کی رسمیں یتیموں کے مال کو ناحق کھانے والی تو نہیں ہے؟ ایک عورت کی گواہی کہ جب شوہر فوت ہوا تو اس کے پاس صرف زمین کا ایک ٹکڑا تھا، مولوی صاحب کے پاس گئی کہ میرے پاس اور کچھ نہیں اور اسی زمین سے جو فصل آئے گی اس سے میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو میں کیا کروں، تیجے کے لیے کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بخشا جائے تمہیں دعوت تو تیجے کی کرنی ہے، تیجے کو آپ سوئم کہہ لیں. اور بالآخر اس عورت نے اس پلاٹ کو بیچ کر کھانا پکوا کے لوگوں کو کھلایا. کیا یہ یتیموں کا مال کھانا نہیں ہے؟ جو مرتا ہے اس کے گھر پہ جا کے 10-10 دن جا کے ڈیرے ڈال دینا کیا یتیموں کا مال کھانا نہیں؟ برسیاں اور 40ویں کے نام پہ ہم جا کے غریبوں کا مال نہیں کھاتے؟ کیونکہ سوچے تو صحیح انسان کھا کیا رہا ہے. حکم یہ کہ مرنے والے کے گھر کھانا بھیجو اور وہاں بلا ضرورت نہ رکو نہ زیادہ وہاں کھاؤ. ہمارے تو بری دعوتیں پکتی ہیں، پھر ایک ساتھ بہو کے گھر سے کھانا ہے، اب دوسری کیا ہے، اب تقابل ہے، پھر بوٹی چھوٹی تھی، پھر گوشت نہیں تھا، سخت تھا، چاول نہیں تھا، زردہ ہے. کیا یہ اموال الیتام ظلم نہیں ہے؟ شعور کہاں سے کام کرے تو انسان کے پیٹ سے لقمہ نہیں اتر سکتا جو انسان ایسے موقعوں پہ کھاتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اور اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں اور ماں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو اس کو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. آپ دیکھیں کیسے اللہ نے حصے دے دیے، اس لیے فرمایا یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. آپ دیکھیے کہ عموماً لوگ اپنی اولاد کو تو حصہ دینا چاہتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو نہیں دینا چاہتے یہ سوچ کر اب انہوں نے کیا کرنا، اور ان کو کچھ مل گیا تو انہوں نے پھر دوسرے بھائی بہنوں کو دے دینا، جس کو مرضی دو. اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا قانون دیا کہ دیکھو تم سوچتے ہو میرے جوان بیٹے کو دولت ملے، تمہیں کیا پتہ جوانی کے نشے میں وہ گلچھڑے اڑا دے، تمہیں کل یاد بھی کرے گا کہ نہیں، اس پیسے میں سے کچھ صدقہ دے گا بھی کہ نہیں، غلط چیزوں پہ لگائے. اس کے برعکس اگر تمہارے بوڑھے باپ کو تمہاری جائیداد میں کچھ حصہ ملتا ہے تو سوچو وہ بوڑھا جو پہلے ہی جوان بیٹے کی موت کا صدمہ کھا چکا ہے، چوٹ کھا چکا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو صدقہ خیرات میں لگائے. اس طرح بات کہوں گی کہ چاہے مال ہو ورثے کا اور چاہے ہو عام زندگی کا، اپنے بزرگوں کو دیتے ہوئے دل چھوٹا نہ کریں. اس میں بڑے بڑوں کے دل میں نے چھوٹے ہوتے دیکھے ہیں، بوڑھی ماں یہ کیا کریں گی، بلکہ جو پاس بیٹھتا ہے اماں کی جوڑیاں بھی تروا لیں، اب اماں تم پہن کے کیا کرو گی، مجھے دے دو. اور جو بھائی بیٹا آیا پاؤں دبائے اور اماں کے جو جمع جو تھا کچھ پیسہ تھا لے گئے، اماں مجھے دے دو کاروبار میں ضرورت ہے. کیا خیال ہے اب ان کو دنیا سے چلے جانا چاہیے نا، ہمیں یہی پیغام دینے ہیں نا خفیہ خفیہ. اب جائیے آپ کیا بیٹھی ہیں, جلدی جائیں, جو تھوڑی سی چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں. آپ کو کیا پتہ یہ بوڑھے کے یہ دعاؤں کی بوٹلیاں, ان کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کو کتنا مل رہا ہے. اور بعض بہویں ظلم کرتی ہیں, اپنے بیٹوں کو منع کرتی ہیں کہ ماؤں کو نہ دو, تو خدا نخواستہ کل اسی شوہر کا انتقال ہوگا تو ماں آپ سے زیادہ لے جائے گی, کیونکہ ماں کا چھٹا حصہ, بیوی کا آٹھواں حصہ. بس جہاں تقوی کی ضرورت ہے, جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا انسان ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانے گا. اب یہاں سے بیوی اور شوہر کا حصہ, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا, اور اگر وہ بے اولاد ہوں, ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے, جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے, اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو اس کو ادا کر دیا جائے. یہاں بار بار قرض کی بات آ رہی ہے. وراثت جب بٹتی ہے, اور وراثت کا تعلق مرنے کے بعد سے, بعض لوگ زندگی میں کہتے ہیں ہم نے اپنی وراثت بانٹ دی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ورثہ ہوتا ہی مرنے کے بعد ہے. زندگی میں آپ آزاد ہیں, اپنا پیسہ, اپنے کپڑے, اپنی جیولری, اپنے پلاٹ جس کو مرضی دیں. بچوں کو دیں تو انصاف کریں, ایک کو دیا تو باقیوں کو بھی دیں. یہ نہ کریں کہ زندگی میں اپنی جائیداد جلدی جلدی بیٹوں کو دے دیں تاکہ مرنے کے بعد بیٹیوں کو نہ مل جائے, یا کسی ایک بچے سے محبت ہے تو اس کو دیں. زندگی میں ہبا ہوتا ہے, ہبا سب کو برابر کریں, ضرورت کے مطابق کریں. دوسرے بچے راضی ہیں, اگر ایک بچے کو زیادہ ضرورت ہے آپ دے دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن مرنے کے بعد آپ انٹرپشن نہیں کر سکتے. مرنے کے بعد ہمارا جو مال ہمارا رہتا ہے وہ 1/3 ہے. بس اگر میرے پاس $100 ہے, آج میں بالکل آزاد ہوں, میں سارا خود خرچ کر لوں, میں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں, میں کسی کو کچھ دوں کچھ نہ دوں, ٹوٹل میری آزادی ہے. لیکن آج میری آنکھیں بند ہوں گی تو میں یہ وصیت کر کے نہیں جا سکتی کہ میرا یہ $100 آپ اسکول میں ڈال دیجئے. مجھے دینا تھا تو اپنی زندگی میں دینا. پھر کیا میں وصیت کر سکتی ہوں؟ زیادہ سے زیادہ اس 100 میں سے 33 روپے, 33 یعنی $33 اور اس کے 33 سینٹس جو ہیں وہ آپ اسکول کو دے دیں, وہ مسجد میں ڈال دیں, وہ غریب کو دے دیں, میری پھپھو کو دے دیں, خالہ کو دے دیں, وہ میں کر سکتی ہوں. باقی 66.66 وہ میرے وارثوں کا. اسلام میں نہ تو آپ کرنے کا حکم ہے, بچہ جتنا مرضی نافرمان ہو ماں باپ اس کو آپ نہیں کر سکتے. اللہ جو حق دے وہ ماں باپ نہیں لے سکتے. پھر اسی طرح ایک اور چیز اس میں آپ دیکھیے کہ قرضے کی, سب سے پہلی چیز حصے داروں کو دینے کے لیے جو ہوگی اس میں سے پہلے قرض دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض کو انتہائی ناپسند کرتے تھے. آپ کے پاس جب کسی کی ڈیڈ باڈی لائی جاتی تو آپ پوچھتے, اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو آپ کہتے کوئی اور اس کا جنازہ پڑھا لے, میں نہیں پڑھوں گا. کیونکہ ایک شان ہے نا کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا. شہادت سے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا. قرضوں میں نہیں رہنا چاہیے. جتنا قرض چھوڑ کے جائیں گے بعض دفعہ پوری جائیداد اس سے تھوڑی ہوتی ہے, قرض زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کئی قسم کے مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک انسان جب اس قسم کے معاملات کرے تو اس وقت ضرور یہ سوچے کہ کسی کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت تو مجھے نہیں بگاڑنی. پھر اس کے بعد کچھ مزید رشتوں کی بات ہے, اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو, مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو, تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا, اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے, جبکہ وصیت جو کی گئی پوری کر دی جائے, اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے, بشرطے کہ وہ ذرہ رساں نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے. ساری باتیں کر کے فرمایا, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا, اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. وراثت اور وصیت کے معاملے میں اللہ کی حدوں سے گزرنا کیا ہے؟ اس کی ایک صورت جو ہمارے ہر مروجہ ہے وہ ہے بیٹیوں کو حصہ نہ دینا. بعض دفعہ بعض کہتے ہیں جی اس کو تم نے جہیز دے دیا تھا اب حصہ نہیں ہے. تو جہیز ورثے کا نعم البدل نہیں, کیونکہ بیٹے کی بھی تو شادی کی ہے. پہلے تو اللہ نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے لمبے چوڑے جہیز دیں. دوسری بات ہے اگر آپ دے چکے ہیں بیٹیوں کو حصہ پھر دینا ہوگا. پھر بعض دفعہ بعض بیٹیاں حصہ لیتی نہیں ہیں، نہیں ہم بھائیوں کو دے دیتے ہیں، آپ لے لیں پھر دے دیں، بانٹ بہرحال ہوگی، کیونکہ آپ لیں گے اس کے بعد دیں گے تو آپ کو صدقہ ملے گا۔ تو اللہ کے قوانین میں اپنی مرضیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا مزاج عمومی طور پہ ماننے والا نہیں ہے، ہم نہ رول مانتے ہیں نہ سسٹم کو مانتے ہیں، کوئی کہے تو برا مناتے ہیں، ذرا کوئی تھوڑی سی انسٹرکشنز دے تو ہم پابند فیل کرتے ہیں، حالانکہ پابند زندگی ہی میں برکت ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے لے کے پارے کے آخر تک معاشرے کی تطہیر کے احکامات ہیں۔ میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ سورۃ نساء کے جس دور میں یہ اتری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ان لوگوں کی اصلاح تھی، بگڑے ہوئے کئی سالوں کے بے روک ٹوک رہنے والے۔ جب زندگی سے اللہ کا نام نکلتا ہے نا، تو نسب بھی خراب ہو جاتا ہے، پیٹ بھی خراب ہوتا ہے، معیشت معاشرت سب غلط ہوتی ہے۔ اسی طرح سوسائٹی میں زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جس کو آج کے دور میں آپ لیونگ ٹوگیدر کہہ لیں، بوائے فرینڈ شپ، گرل فرینڈ شپ، کسی کو شرم ہی نہیں آتی بتاتے ہوئے کہ ہی از مائی بوائے فرینڈ، شی از مائی گرل فرینڈ۔ چھ بچوں کی ماں ہیں لیکن ابھی بیوی نہیں بنی، چھ مردوں کے بچے جمع کیے ہوئے لیکن ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی۔ وہ سوسائٹی بالکل اسی معاشرے میں تھی۔ اب ایک حکم کیا تھا کہ فوراً اسلام آتے ہی ڈنڈا لگتا اور سب کو سزا دے دیتا، اور سو سو کوڑوں کی سزا یا پھر عزم کیا جاتا۔ اسلام کا مزاج تدریج کا، آہستہ آہستہ سلولی سلولی کام کرو۔ ہمارے سامنے جو آیات آ رہی ہیں یہ زنا کی سزا کی ابتدائی آیات ہیں۔ میں نے ابھی سورت کے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا کہ پانچ ہجری کے جو قوانین ہیں اسی میں پھر سورت نساء بھی ہے، کہ سورت نور ہے، سوری، ادھر سورت نساء چل رہی ہے اور اس کے بعد سورت نور ہے۔ آپ یہاں جو انداز دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب سورت نور ہم پڑھیں گے 18ویں پارے میں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں مماثلت کی ملیں گی۔ زمانہ نزول تقریباً سیم ہے، ہمارے پاس نساء اور نور کے بیچ میں تقریباً 10-12 سورتیں ہیں، تقریباً 10 نہیں زیادہ بنتی ہیں، 18, 19, 20 تقریباً 14 سورتیں ہیں بیچ میں، اس کے بعد سورت نور آتی ہے۔ لیکن آج ہم نے جب ترتیب سے دیکھا تو اب آپ کے ذہن سے ایک یہ بھی کوشچن نکل جانا چاہیے کہ یہاں ایک حکم آیا ہے پھر اتنا انتظار کروا کے دوسرا آیا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ تدریجاً سب سے پہلے زنا کی سزا کیا ہوئی؟ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ موت آنے تک تو بات سمجھ آتی ہے، راستہ نکالنے کی بات کیا کہ اگلا حکم آ جائے۔ اور اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب سورت نور میں زنا کی سزا رجم اور کوڑے آ گئی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سبیل نکال دی ہے، راستہ نکال دیا ہے، اور تم میں سے جو اس فیل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہ زنا کے متعلق ابتدائی حکم ہے۔ اس کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، واللاتی کے لفظ کو دیکھیں تو اللاتی کی ڈیول بھی بنتا ہی ہے، جس میں دو عورتوں کا تعلق ہے، جس کو ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں، دو عورتوں کا آپس میں تعلق، اس کو سہاق کہتے ہیں عربی میں۔ یہ چیز اس دور میں تو تھی سو تھی، آج کے دور میں تو نہ صرف یہ کہ اس کو فیشن بلکہ اس کو خاص طور پہ ایک انسانی حقوق سمجھتے ہوئے جائز قرار دیا، اسلام اس کو ہم کنڈیم کرتا ہے۔ اگلی آیت یعنی 16 نمبر میں دو مردوں کے اس تعلق کو، جس کو قوم عمل لوط کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ۔ اور اگر ان دونوں آیتوں کو زنا یہ پہ بھی لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے خاندانی سزائیں دی۔ آپ دیکھیے کہ جب خاندان کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے نا، یہ ہمیں بہت برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کی ایک سمپل سی مثال ہے، جو لڑکے لڑکیاں ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، فیملی میں رہتے ہیں، ان کو بہت شرم ہوتی ہے، نہ غلط تعلقات ہوتے ہیں نہ رات کو باہر رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک لڑکا ہے پڑھنے کے باہر چلا گیا، لڑکی ہے وہ کہیں دوسری جگہ چلی گئی، ماں باپ پاکستان میں ہیں، خود ادھر آ گئے، ساری چھوٹ مل گئی۔ کیوں لوگ بگڑ جاتے ہیں ویسٹ میں آ کے، کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ تقویٰ نہیں ہے۔ وہ جو سیدھے سادھے گاؤں کے شہر کے رہنے والے ہر وقت ڈانٹ کھاتے تھے، کبھی دادا کی کبھی نانا کی، کیوں ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہی بدک جاتے ہیں؟ کیوں بدکے ہوئے اتنے؟ کیونکہ تقویٰ نہیں ہے، ماں باپ نے وہ تربیت نہیں کی، سورۃ نساء کو انہوں نے مفہوم سے پڑھایا ہی نہیں۔ پھر جب آئے کوئی روک نہیں ٹوک نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. تو اسلام نے سب سے پہلے گھر کی روک رکھی, شرم رکھو, گھروں کا ماحول ایسا ہو, بیٹوں کے بیٹیوں کے آنے کا وقت جانے کا وقت پتہ ہو, ہے آزادی ہوگی اپنی بلا سے, پوچھو کہاں رہے کدھر گئے, اندھا اعتماد نہ کرو, پہلے تربیت کر دو. اگر ہاں قرآن دے دیا, دین دے دیا, تقویٰ آگے, پھر زیادہ شک نہیں کرنے کی ضرورت. لیکن اگر ماحول سارا گندا, نظریں گندی, آنکھیں گندی, گھنٹوں کے اعتبار سے میڈیا کے نام پہ کیا دیکھتے ہیں, آپ کو کیا پتہ؟ آپ کہہ رہے وہ کمپیوٹر پہ پڑھ رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو خلاف نہیں کر رہی آپ کے بچوں کے اور آپ کے شوہروں کے اور آپ کی بیویوں کے, نہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ شک کریں, لیکن آنکھیں کھلی رکھیں. اس لیے کہ زنا ایک ناسور ہے. اسلام نسب کی حفاظت چاہتا ہے. اسلام میں زنا کیوں اتنا برا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو پتہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے, اس کی ماں کون ہے, نانی, خالہ, دادا, پھپھی, ان سے بچے سیکھتے ہیں. زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو کیا ملا؟ اس کے پاس تو غریب کے پاس دھکے ہی اور پتھر ہی ہیں. اس لیے کہا کہ شروع سے ان چیزوں کو کنٹرول میں کر لو. واللذانیات یانھا منکم فآذوہما, فرمایا اور تم میں سے جو کوئی مرد اس فعل کا ارتکاب کریں پھر ان دونوں کو سزا دو, پھر ان دونوں کو تکلیف دو, اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو, کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب کیا اس کی کوئی توبہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں توبہ ہے. فَإِن تَابَا وَاصْلَحَا فَارِدُوا عَنْهُمَا, ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہیں لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزارتے ہیں. دیکھیے جوانی کا جوش بھی ہوتا ہے اور ساتھ جہالت بھی ہو, نفس کی ترغیبات بھی ہوں اور آسائشیں بھی ہوں, تو ایسے کام ہو جاتے ہیں. اس عمر میں احساس ہو گیا فوراً توبہ. انما توبۃ اللہ للذین یعملون السوء بجہالت, جہالت میں گناہ ہوئے فوراً توبہ کر لو. ثم یتوبون من قریب, اس آیت میں آیت نمبر 17 اور 18 میں توبہ کے اعتبار سے تین قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہم پڑھیں گے. ایک وہ ہے کر رہے تھے گناہ, ایک جہالت ہوتی ہے جو علم نہ ہونے کی وجہ سے, اور ایک جہالت ہوتی ہے خواہشوں کے غلبے کی وجہ سے. دونوں میں اب کس کو نہیں پتا کہ زنا بری چیز ہے, علم تو ہے لیکن خواہش کا غلبہ بھی جہالت ہوتا ہے. جہالت دو قسم کی, علم کی کمی سے اور خواہش کی زیادتی سے. خواہشوں کی زیادتی سے زیادہ بڑی جہالت پھیلتی ہے, کہ جو علم کی ہوتے ہوئے بھی بندے کو بعض دفعہ غافل کر دیتی ہے. اب کیا کریں؟ یتوبون من قریب, کل تک نہیں احساس تھا, احساس ہو گیا, توبہ کر لیں. ایسے بندے کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے کہ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا. ہم اپنے گناہوں کے گندگی کو ساتھ لے کے نہ پھریں, جہاں موقع ملے جلدی سے توبہ کر کے ایگزٹ لیجئے اور پلٹ آئیں. ان آیات پہ ایک لیکچر کافی اس سے فائدہ اٹھایا گیا, جس میں گناہوں کے اثرات اور توبہ اور کچھ اس طرح کے موضوعات پہ آئے ہیں. اگر ویب پہ ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک ہونے کی رغبت دلاتے ہیں. ایک دوسرا کردار ہے توبہ کے معاملے میں, وہ کون سا ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور توبہ ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے جو برے کام کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی. یعنی ساری زندگی موج کرتا رہا, فرشتے کو دیکھ کے توبہ کی. یہی توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی, اس کی توبہ قبول نہیں ہے. تیسرا, اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہے. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کی. پہلی بات فوراً چھوڑ دو, دوسری بات ہے موت کے فرشتے کو دیکھ کے چھوڑو, اور تیسرے تو اتنے سخت ہیں کہ وہ اس وقت بھی نہیں چھوڑتے. اب دیکھیں گناہ کیا ہے؟ گندگی. ہلکی سی بدبو پھیل جائے تو ہمیں کتنی جلدی محسوس ہوتی ہے. کیا گناہوں کی گندگی ہمیں محسوس ہوتی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بو سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. ہمیں کبھی اپنے پاس سے یہ بو آئے؟ برش نہ کریں تو ہمیں بو آئے گی, کھانا کھائے کوئی ایسا جس میں بسان دو تو بو آئے گی. کیا گناہوں کی بو آئی ہے؟ کبھی آپ اپنے آپ کو پسینے سے نچڑا ہوا دیکھیں, پھر اس کے بعد آپ شاور لیں, وہی کپڑے جو ابھی پہلے پہنے ہوئے تھے دوبارہ پہننا چاہیں آپ نہیں پہن سکتے. بالکل یہی مزاج توبہ کیے ہوئے شخص کو آ جاتا ہے. قرآن بندے کو توبہ پہ مائل کرتا ہے. اگر اس 4 سپاروں کے بعد ہمارے دل میں اپنے گناہوں سے نفرت ہوئی, یتوبون من قریب, جلدی کریں, دیر نہ لگائیں, فوراً توبہ کریں, اللہ فوراً معاف کر دے گا. اللہ کبھی تانا نہیں دیتا. ہمارے دین کی سب سے مضبوط چیز توبہ جو شرک تک کے داغ کو اتار دیتی ہے، جیسے ایسڈ ہوتا ہے نا، توبہ اس طرح بندے کو پاک کر دیتی ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں۔ اس طرح کی کوئی برائی پچھلی زندگی میں کسی سے ہو گئی، کسی سے ذکر کی ضرورت نہیں۔ یتوبون من قریب، بیٹھے بیٹھے توبہ کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل عرب کی کچھ اور بد رسومات تھیں اس طرح کی، جس میں سے ایک کیا تھی کہ اپنی ہی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، سوتیلی ماں سے نکاح کرتے تھے، اس کو روکا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی شریف پر چلنے کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ جب کوئی مرتا تھا تو اس کی بیوی کو خود ورثہ سمجھ کے کوئی دوسرا لے جاتا تھا، ورثے میں حصہ ملنا تو دور کی بات تھی، یہاں اس بات سے روکا گیا۔ پھر آپ دیکھیے، آشیرو ہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام کی فیورز عورت کے ساتھ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ بعض دفعہ باہر والوں کے ساتھ ہمارے اخلاق بہترین، سیکٹری کے ساتھ سب سے اچھا، ساتھ بیٹھی کولیگ کے ساتھ اب بڑے نائس ہیں، باس بن کے کسی میٹنگ میں گئے تو اسمائلی، اور گھر میں آئے تو جلاد بن گئے، چیخنے لگے، ماتھے پہ تیوریاں چڑھ گئیں۔ یہ دین نہیں ہے، بازاری دین اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے کہا شروع ہن بالمعروف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ یہاں پھر سیرت کے آئینے میں جھانکتے ہوئے آپ کو ایک ریکمنڈیشن دوں گی، کتاب ہے رہبر کامل، ویب پہ موجود ہے، اس کا لنک بعد میں دے دیجیے اگر روم میں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شوہر، اس کو سن لیں، میں اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو ابھی بھی کچھ سناتی، ممکن ہوا تو آگے کہیں سناؤں گی کہ آپ کیسے تھے۔ یقین کیجئے آج کے دور کے مرد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو سنا دوں تو ہو سکتا ہے آپ میں سے سبھی اپنے شوہروں کے خلاف ہو جائیں، اس لیے میں نہیں سناتی۔ آگے چلتے ہیں، پارا بھی پورا کرنا ہے۔ فائن کرک تم ہن نفاسان تک رہو شیا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ خیر رکھ دی گئی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ زندگی میں جب کوئی ایک چیز کسی ساتھی کی اچھی نہ لگے تو ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ زندگی اس طرح نہیں گزرتی، کبھی بھی 100% آپ کو اپنی پسند کا کوئی نہیں ملے گا۔ لو میرج کرنے والے بھی ایک سال کے بعد شوق پورا ہونے کے بعد رو رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں گزارے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کی خیر کو لے لو اور شر اور ان کی خامیوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کہتے ہیں کیا ہوا، بیوی میں ایک اچھی بات نہیں تو دوسری اچھی ہوگی؟ مثلا شکل زیادہ اچھی نہیں، اخلاق اچھا ہوگا، سگھڑ ہوگی، زیادہ کوئی بہت زیادہ ماڈل نہیں ہے تمہاری نظر میں تو کوئی بات نہیں، تمہارے بچوں کی اچھی ماں بن جائے گی۔ زندگی میں اگر یہ اصول دیکھیں گے نا تو برائیوں کو چھوڑ کے لوگوں کی خیر سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے، اور اگر چھوڑنا پڑے تو پھر پچھلا دیا ہوا واپس نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور رسم تھی ان کی، بلا تن کے حمان کہا آبا اکم من النساء الا ما قد سلف، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اور در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ جب کسی کا باپ مرتا تو اب اس دور میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں، تو باپ کی چھوڑی ہوئی جو بیویاں تھیں ان میں سے کسی کے ساتھ بیٹا نکاح کر لیتا۔ اس دور میں بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، نکاح مکھ کہتے تھے اس کو، اور اس نکاح سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کو مکتی کہتے تھے۔ اور یہ لفظ اتنا برا ہے، سورۃ صف میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا انتہائی ناپسندیدہ چیز پہ، کہ مکتن اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بری رسمیں اس دور میں بھی تھیں، اسلام نے ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے تبدیل کر دیا۔ فرمایا یہ فاحشہ ہے، آج بھی کوئی عورت جو کسی مرد کے حرم میں آ جائے، پھر چاہے طلاق ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو، ساری زندگی کے لیے اس کی محرم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب پارے کی آخری آیت ہے جس میں محرمات کی لسٹ ہے۔ محرمات، محرمت ان سے، وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی دیکھتے ہیں، پہلے اس لسٹ کو پڑھ لیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک پہنے، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن شوہر ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق نہ قائم ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی پکڑ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلح سے ہوں یعنی بہو، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ پارا پورا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ سارے رشتے سنے جو ہمارے ہاں معروف ہیں۔ اسلام انسان کی جسم میں جس طرح بھوک لگتی ہے نا، کھانے کی پیاس لگتی ہے، اس طرح جنسی بھوک بھی ہوتی ہے۔ بلوغت کے ساتھ ہی خاص طور پہ مردوں میں ایسے جذبے ابھرتے ہیں۔ اب اگر ہر وقت گھر میں رہنے والی عورتیں، ان کے بارے میں بھی انسان وہی جذبات رکھے جو غیر عورتوں کے لیے رکھتا ہے، تو گھروں میں رہنا ممکن نہ ہو۔ اس لیے قریب کی عورتوں سے نکاح حرام کر دیا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو آپ کو جھرجھری آ جائے گی۔ اگر بھائی بہن کا نکاح جائز ہوتا، باپ بیٹی کا نکاح جائز ہوتا، تو کہ اتنے سکون سے آپ یہاں بیٹھ کے یہ پارا سن سکتے؟ عورت تو گھر سے نکلتی نا، ساتھ لگا کے رکھتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب شیطان نے شہوت کو ابھارا تو آج ان رشتوں کا تقدس بھی مٹ گیا، اور بہنیں بھائیوں کے ہاتھوں لٹنے لگیں، اور بیٹیاں باپوں کے ہاتھوں بھی بٹ پٹنے لگیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب محرمات سے زنا عام ہوگا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جب چاروں طرف گندگی ہو، چند دن کے لیے گھر آنے والے بھائی پھر بہنوں سے اپنی حوث پوری کرتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے انسان کو۔ تو اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے، کتنا اس نے اچھا جذبہ رکھ دیا کہ خبردار کوئی میلی نظر نہ دیکھے، خبردار کسی باپ کو بیٹے کو دیکھا۔ اسی لیے اسلام نے اس کی حدیں بھی رکھی۔ فرمایا کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں، خاص طور پہ لڑکے، تو ان کے بستر الگ کر دو۔ ایک بستر پہ دو بھائی بھی نہ سوئیں، دو بہنیں بھی نہ سوئیں، ایک چادر کے اندر نہ سوئیں۔ کوئی عورت کسی عورت کے سامنے برہنا نہ ہو، کوئی مرد کسی مرد کا ستر نہ دیکھے۔ یہ سب چیزیں ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے ہیں۔ اور یہ تھی وہ تدخیر جس سے آپ نے مدینہ کی بستی کو پروان چڑھایا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ماحول بدلے، تو ذہن کو پاک کرنا ہوگا، اور وہ یہی قرآن ہے جس کے ساتھ سوچ پاکیزہ ہوتی ہے۔ یہ عمر بڑی بہکنے کی ہوتی ہے، اس لیے دعا کیجئے کہ اپنے گھروں کے جوان ہوتے ہوئے بچے بچیوں کو جلدی سے قرآن سے جوڑ دیں، سمجھ کے پڑھنے والا قرآن، نہ کہ صرف برکت والا۔ اس آخری آیت پہ پھر غور کر لیں کہ آپ اس کو صرف برکت کے لیے پڑھیں تو کیوں پڑھیں؟ یہ پھوپھی کا لفظ بولنے میں کیا برکت ہے؟ بھتیجی کے لفظ سے کیا نیکی ملتی ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے قرآن، ہدایت کی کتاب ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہم نے نہیں پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے مرنے سے پہلے یہ کتاب ہمیں پڑھا دیں، اس سے پہلے کہ ہم پہ لوگ کتاب پڑھیں، ہم اس کتاب کو پڑھ کے جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ پہنچ جائے پھر نہ مانے، جس تک پیغام نہیں پہنچا اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ وہاں جا کے کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے کہے گا آگ میں کود جاؤ، کچھ فوراً کود جائیں گے، کچھ کہیں گے کیوں کودیں، ہمیں تو پیغام ہی نہیں پہنچا۔ تو جو کود جائیں گے ان کو کے لیے حکم ہوگا کہ اب ان کے لیے اس کو جنت بنا دو، ان کو نکال کے جنت میں ڈالو، کیونکہ اگر زندگی میں ان کو پیغام پہنچتا تو انہوں نے مان لینا تھا۔ اور جو اڑی کریں گے وہاں، کہا جائے گا کہ ان کو پتہ بھی چل جاتا تو انہوں نے پھر نہیں ماننا تھا، تو ان کو جنت میں اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے ظلم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔